کیا شکر کا مضمون چل رہا ہے کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں اللہ کی عظمتوں کے سامنے چلتے ہیں، یعنی عاجزی سے چلتے ہیں، اپنی چال میں نہ تکلف پیدا کرتے ہیں اور نہ غرور ہوتا ہے ان کی چال میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مراحا، زمین پر تم اکڑ کر مت چلو، کہ تم جب زمین پر چلو گے تو زمین کو پھاڑ نہیں دو گے. انک لن تخلق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں دو گے تو اس کو پھاڑ کے اندر گھس جاؤ گے. کیا عجیب، سبحان اللہ. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے مزاج میں توازو ہے تمام امور میں، جو عاجزی ان کے دل میں ہے. کل عرض بھی کیا تھا کہ غرور و تکبر یہ وہ چیز ہے جس کی دو علامتیں ہیں، ایک تو یہ کہ حق بات کو چھپانا، حق بات کو تسلیم نہ کرنا اور حق کا انکار کرنا، نمبر دو لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے، اور حق بات کو قبول کر لینا اور لوگوں اپنے کو حقیر سمجھنا اور لوگوں کو افضل اپنے سے سمجھنا، تو یہ عاجزی اور توازو کی علامت ہے. تو ان کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق یہ چیز ہوتی ہے تو ہر چیز میں جھلکتی ہے. جیسے انسان کو جس چیز سے محبت ہو، میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک بچے کو لڈو سے محبت تھی، تو اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اس نے کہا عبداللہ لڈو. کہا تمہارے ابا کا نام کیا ہے، اس نے کہا عبدالرحمان لڈو. پوچھا کہ تم کیا پڑھتے ہو، اس نے کہا نورانی قاعدہ لڈو. تو ہر چیز میں لڈو کہتا تھا. تو میں اسی طرح سے جو مولا کا عاشق ہوتا ہے، وہ جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، وہ ہر جگہ اللہ ہی کی یاد. تو اس کے جو توازو ان کے قلب کے اندر موجود ہے، توازو کا مرکز جو ہے وہ دل ہے، توازو کا جو مرکز ہے وہ دل ہے. لہذا اس لیے عرض کیا تھا کہ ایسی چال چلنا جس سے بیماری ہو، یہ چال بھی اچھی نہیں ہے کہ اللہ ہے صحت مند اور چلتا بیماروں کی طرح، نماز بھی پڑھتا ہے تو ایسے بیماروں کی طرح سے، تو یہ ناپسندیدہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وقار ہو، سکون ہو، وقار ہو اور قدرے، بہت تیز بھی نہیں پسند، کیونکہ جو بہت تیز چلتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے تذہب بہاؤ المومن، تو مومن کی جو ہے اس کے نتیجے میں مومن کو اس سے انسیت نہیں رہتی، وہ تو ہر چیز میں بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے. درمیانی رفتار، درمیانی چالو کہ جس سے خود بھی چلے اور چلانے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر چلنے والا. اوپر بیٹھ جائے نا، اوپر بیٹھے آج وہ ساتھی نہیں آیا آپ کے. اچھا، سبحان اللہ. اور آگے اللہ تعالیٰ، یہ تو دو صفات ہو گئی، ایک صفت ہو گئی عباد الرحمن کے، رحمان کے خاص بندے ہیں، اور دوسری جو ان کی صفت ہے وہ یہ کہ چلنے کے اندر ان کی عاجزی ہوتی ہے. اب تیسری صفت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان سے جاہل، جہالت والے لوگ، جاہل لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تو وہ رفع شر کی بات کہتے ہیں. حکیم الامت کا ترجمہ ہے. تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کہ جب ان کو جہال والے لوگ، جہالت والے لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تو وہ قَالُوا سَلَامًا، یعنی اب اس کا اردو ترجمہ تو ہوگا کہ قَالُوا سَلَامًا، وہ کہتے ہیں سلام، تو یہ مطلب نہیں، کیونکہ اسی لیے ترجمہ صرف کافی نہیں ہوتا. سبحان اللہ، حکیم الامت نے جس کا ترجمہ کیا، سلامن کا ترجمہ کیا فرمایا رفع شر کی بات، یعنی ایسی بات کہ جس سے شر دفع ہو گیا. کیونکہ جاہل کا مقصد ہے، یا جھگڑا کرنے والے کا مقصد کیا ہے، کہ کوئی بات کہو تو اس کو چھیڑے، تاکہ اس چھیڑنے کے نتیجے میں جھگڑا پڑے. اور لیکن سبحان اللہ، یہ عاشق ایسے کہ جھگڑے سے بچنے کی فکر کرتے ہیں اور ان کی بات پر ایسی بات کہتے ہیں جس سے شر جو ہے رف ہو جائے، یعنی اڑ جائے، یا دفع شر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ شر دفع ہو جائے اور شر کی کوئی بات نہ رہے. مطلب کیا کہ اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لیتے. سبحان اللہ، یہ حکیم الامت نے فرمایا کہ مطلب یہ کہ اپنے نفس کے لیے انتقام نہ زبان سے لیتے ہیں اور نہ کسی اپنے عمل سے، نہ اپنے فعل سے انتقام لیتے ہیں. اب یہ نہیں کہ اس نے کہا الو تو اس نے کہا تیرا باپ الو، تیرا دادا الو، تو یہ کیا، یہ تب تو جھگڑا ہی بنے گا نا. تو اسی طرح سے جیسے عورتوں کو، بیویوں کو ایک مرد حضرات ایک تانا دیا کرتے ہیں، اور وہ تانا یہ ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے آج تک، یہ مردوں کی ایک عادت ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ تم نے کیا ہی کیا ہے آج تک، یہ کہہ کر جو ہے بس وہ کیا جی ہم نے کیا زبان ہی تو استعمال کی، اسے کچھ بھی نہیں. اس لیے حدیث شریف میں آیا المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لسانی، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں.
میرے مرشد فرماتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عجیب بات دیکھیے، فرمایا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ تکلیف تو اس کے الفاظ سے ہوتی ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من الفاظ ہی نہیں فرمایا کہ الفاظ نہیں بلکہ لسان فرمایا. کیوں فرمایا؟ کہ اس میں وہ قسم بھی شامل ہو گئی، دو اقسام، ایک تو وہ ہے کہ جو زبان سے کوئی بات کہتے ہیں، کہ زبان سے یہ کہہ دیا کوئی کچھ کہا، انہوں نے زبان سے ایک جملہ لگایا، بس پورے سارے کام وہ ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ جو تلوار کا زخم وہ تو اچھا ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم اچھا نہیں ہوتا. یہ ایک مثل مشہور ہے کہ تلوار کا زخم اچھا ہو جاتا ہے، زبان کا زخم اچھا نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے کہ جو کر کچھ نہیں سکتے، کمزور ہے، لیکن میرے شیخ نے کر کے بتایا، فرمایا کہ دیکھو زبان نکالی چڑھا لی نا، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بلاغت ہے کہ زبان تو بند رکھی، کیونکہ زبان کے الفاظ تو دوسرے بھی سنیں گے. اب اس کا اگلے کا منہ ادھر ہے، جس سے بات چیت چلی تھی اس کو کہا ایسے، جیسے بچے عموماً کیا کرتے نا کہ وہ بچے جو ہے خرج منہ استحزان، اس کو خرج یعنی نکالتے زبان کو اور استحزان اس کو ہلا دیتے کہ اس سے جو ہے وہ چھیڑنے والے تو ایسے بھی چھیڑتے نا. تو لہٰذا اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کی بلاغت دیکھیے کہ اللہ اکبر لسان فرما کر اس سے مراد الفاظ لسان بھی ہے اور اس سے مراد وہ کہ اگر زبان کو نکال کر حرکت دے کے کوئی کی تو وہ کہ اس نے کہا کوئی اچھی بات، جیسے بڑے ہیں کبھی اچھی بات بتاتے ہیں تو آگے سے کیا ایسے کچھ منہ چڑھا دیے نا، تو سبحان اللہ کیا کہ اس کے زبان سے بھی محفوظ رہے اور اس کے ہاتھ سے بھی، یعنی ہاتھ سے بھی اذیت نہ دے. ایک کافر نے، ایک ہندو نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے دادا پیر ہیں، میرے شیخ کے مشائخ میں سے ہیں، ان سے کہا کہ یہ آپ کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، تو اس کا مطلب ہے کافروں کو اور ہندوؤں کو وہ تکلیف اذیت دے. سبحان اللہ، حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے، مسلمانوں کا اکثر واسطہ مسلمانوں سے پڑتا ہے، مسلمان کا اکثر واسطہ مسلمان سے پڑتا ہے. جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کی طبیعت اور عادت میں نرمی پیدا ہو جائے گی تو اس کے نتیجے کے اندر جن سے کثیر الواسطہ لوگوں سے جب وہ معاملہ اچھا رکھیں گے تو قلیل الواسطہ سے تو انسان خود ہی اچھا کرتا ہے. جیسے گھر والوں سے جس کا معاملہ اچھا ہوگا، باہر والوں سے تو کیا ہر آدمی کہتا ہے یار تھوڑی دیر کی بات ہے، ذرا ہاں جی اچھا جی بہت اچھا، بڑا اپنے اخلاق اور اپنی زبان کتنا کنٹرول کر کے بات کرتا ہے، لیکن گھر میں پتہ چلتا ہے. تو لہٰذا جو اکثر گھر والوں کے ساتھ جن کے ساتھ اکثر واسطہ ہے، جب ان کے ساتھ اس کے اندر نرمی اور رفق اور جو ہے اچھا برتاؤ اس کے اندر آ جائے گا، تو جن سے کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے تو ظاہر بات ہے ان سے تو خود ہی اچھا برتاؤ رکھے گا. تو کیا فرمایا کہ اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لیتے، نہ زبان سے نہ کسی فعل سے. قالو سلامہ کی کیا معنی ہے؟ کہ جو اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لیتے. اور انتقام کے بارے میں ایک مسئلہ ہے، انتقام لینا جائز ہے، یہ مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی انتقام لے تو انتقام کا لینا بالکل جائز ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے. اگر وہ شرط یہ ہے کہ اگر زبان ہاتھ کا انتقام ہے تو جتنی ڈگری سے جتنی قوت سے اس نے مارا ہے تو اتنی ڈگری اتنی قوت سے مار سکتے ہیں. مان لیجئے کہ اس نے 40 ڈگری کی قوت سے مارا، 40 ڈگری کی قوت سے مارا تو 40 ہی ڈگری کے مار سکتے ہیں. اگر 40.05 بھی ہو گیا تو یہ ظلم ہو جائے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ انتقام نہ لینا یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو تو یہ صبر جو ہے صبر کرنے والوں کے لیے نہایت خیر کی چیز ہے. اور دوسری بات کیا ہے، زبان، یہ تو ہوا ہاتھ کا انتقام، اور دوسری چیز ہے زبان کا، کہ زبان کا اگر انتقام ہے تو وہ بھی لینا جائز ہے. جیسے کسی نے گالی دی الو، تو الو کے جواب میں الو کہہ سکتا ہے، نہ الو کا دادا بول سکتا ہے، نہ الو کا باپ بول سکتا ہے، اور نہ الو کا پٹھا. اس لیے میرے مرشد نے اس طرح ایک لطیفہ بھی سنا ہے، فرمایا صدر کے اندر الو بک رہا تھا، تو جو بڑا الو تھا وہ 50 روپے کا تھا اور جو چھوٹا الو تھا وہ 100 روپے کا تھا. تو میرے شیخ فرماتے کہ وہ صاحب نے پوچھا، ہاں بھائی یہ کیا بات ہے کہ چھوٹا الو تم جو 100 روپے کا دے رہے ہو اور اس کے باپ کی قیمت تم نے کم کی ہوئی ہے 50 روپے کا. تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ الو کہتے تو آپ کو سب الو میں مزہ نہیں آتا جب تک آپ الو کا پٹھا نہ بولے، لہٰذا یہ جو 50 روپے اس کی زیادہ قیمت ہے یہ اس الو کا پٹھا کہنے کی وجہ سے ہے. تو اس لیے انتقام قولی بھی نہیں لیتے، یعنی زبان سے بھی نہیں لیتے اور نہ اپنے فعل سے لیتے ہیں. اور انتقام کے بارے میں میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے اس بات پر اجماع ہے کہ ان المنتقم لا یکون ولیا، کہ انتقام لینے والا کبھی ولی اللہ بنتا نہیں ہے. وان الولی لا یکون منتقما، اور جو ولی اللہ ہوتا ہے یعنی اللہ کا جو دوست ہوتا ہے وہ انتقام لیتا نہیں ہے بلکہ معاف کر دیتا ہے. اور انتقام کی ایک عجیب دنیا میں بھی عذاب ہے. انتقام لینے والے کا دنیا میں عذاب کیا ہے؟ ہر وقت اس کا دماغ گرم رہتا ہے کہ کب میں مجھے موقع ملے، کب میں یہ کروں، کب میں وہ کروں، کب نقصان پہنچاؤں. ہر وقت چڑھتا ہی رہے گا نا، ہر وقت گھلتا رہے گا، وہ اندر ہی اندر عذاب میں مبتلا رہے گا. اور معاف کرنے والے کا معاملہ کیا ہے؟ معاف کرنے کے والے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، اب دماغ اس کا خالی ہو گیا. سبحان اللہ، دنیا میں بھی راحت اور آرام کا ذریعہ ہے کیا؟ معاف کر دینا. اور آخرت میں جو انعام ہے اس انعام کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو کیا فرمایا کہ اپنے نفس کے لیے انتقام زبان سے یا اپنے فعل سے نہیں لیتے. البتہ جو خشونت اور آنکھیں دکھانا، جیسے استاد شاگرد کو دکھائے، باپ بیٹے کو دکھائے، کس لیے؟ تادیبن. ہاں اس میں ایک شرط ہے کہ باپ اگر اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے، استاد اپنے شاگرد کی تربیت کے لیے، شیخ اپنے مرید کی تربیت کے لیے آنکھیں دکھائے تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ تادیب کے لیے ہو. کیا مطلب؟ ادب سکھانے کے لیے، نہ کہ اٹھایا روٹی وہ لائے، تیری ماں، تیری بہن، تیری فلاں، دنا دن دنا دن اٹھا کے وہاں پہ، جی نالائق ہے یہ. تو یہ نہیں ہے میرے دوستوں، اس کے لیے بھی شرط ہے. اس کے لیے بھی حکیم الامت نے فرمایا کہ اگر غلطی پر سزا بھی دینی ہے، کن کو؟ جن کو اجازت ہے. جیسے شیخ کو اجازت ہے اپنے مرید کو سزا دے سکتا ہے، استاد کو اجازت ہے اپنے شاگرد کو سزا دے سکتا ہے، باپ کو اجازت ہے اپنی اولاد کو سزا دے سکتا ہے. کس لیے؟ اس کی شرط ہے تادیب کے لیے. کیا مطلب؟ ادب سکھانے کے لیے. اور اسلام مقصود ہے تو اس میں بھی کیا ہے، یہ نہیں کہ اس نے جو کام کیا دھن فوراً شروع ہو گیا، نہیں، آرام سے سوچے. اب یہ کام ایک تو آئندہ نہ ہو، اب اس کے لیے غور فکر کرے، غصے کی حالت میں سزا نہ دے. یہ غصے کی حالت میں کیا کہ جی باپ نے بیٹے کی پٹائی کر دی اور دے دنا دن دیوار پہ اٹھا کے پٹک دیا، اب ہسپتال لے کر بھاگ رہے ہیں. ایسا ایسا عالم ہے، پاگلوں کی طرح بیلٹ اٹھا کر اور پتہ نہیں کیا کیا چیز اٹھا کر دے ماری، اب اس کے بعد جو ہے وہ روتے ہوئے پھر رہے ہیں اور ہسپتالوں میں چکر لگاتے پھر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تادیب کے لیے کیا ہے؟ تادیب کے لیے کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ اب میں نے اس کو کیا، ایسی تربیت کے لیے اس کی ایسی کوئی سزا دینی ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ آئندہ اس کو یاد رکھے. تو پتہ یہ چلا کہ تادیب کے لیے بھی شرط ہے کہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے پاگلوں کی طرح نہ سوچے کہ نہیں بس اس کو ہم نے یاد چھوڑنا نہیں ہے. تو لہذا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ انتقام، یہ انتقام نہیں کہلائے گا بلکہ یہ تادیب کہلائے گی. اور سیاست شرعیہ مراد، سیاست شرعیہ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کہ یہ بعض مرتبہ جو مخالفین ہیں، معترضین ہیں، کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات کے جواب میں کوئی بات کہنا، یہ بعض اس سے مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا یا دین کی بات ہے تو یہ بھی ہے. ایک عجیب واقعہ یاد آیا کہ دہلی کے اندر ایک کسی علاقے کے اندر ایک شخص تھا، وہ دیوانہ سا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ بالکل ننگا ہو کر اپنے آلے کو ہاتھ میں لے کر کہتا تھا یہ اللہ کا الف ہے. اب اس پر بڑا رش، اب وہ ایسا کوئی علماء جواب دے کوئی سنے نہیں کسی کی. تو میرے مرشد نے سنا یہ بات، فرمایا کہ ایک دیہاتی تھا، ایک جاہل آدمی، عام آدمی، وہ نکلا تو دیکھا شور لگا ہوا ہے، بزرگوں کا صحبت یافتہ تھا وہ، شور لگا، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک شخص ایسے ایسے ہے اور سب حیران ہے اور سب ہے، کوئی سنتا نہیں کسی کی. اس نے کہا اچھا، وہ گیا جا کر پیچھے لگائے اس کو، اس آدمی کو ایک زور سے لگائے. اس نے کہا الو کہیں کہ نالائق، یہ بھی کوئی اللہ کا الف ہے، وہ تو بغیر نقطے کا ہے، اس میں تو دو نقطے موجود ہیں. بس وہ جو ساری جو اس کی تھی ترنم خانی وہ نکل گئی. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ اس طرح کا جواب، لیکن کہاں؟ جہاں دین کی مقصود ہو. اسی طرح مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا ایک بدعتی سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو بدعتی نے غصے میں آیا، حضرت نے علمی بات پیش کی، اسے غصہ آیا، اس نے کہا کہ تم میں اور سور میں کیا فرق ہے؟ حضرت خاموش، اسٹیج ادھر، اس کا اسٹیج ادھر، دوسرا سے حضرت کا ادھر، اسٹیج سے اترے، ہاتھوں کو ناپا اور آپ پھر واپس تشریف لائے اور فرمائے کہ ہم میں اور سور میں 20 ہاتھ کا فاصلہ. تو پتہ یہ چلا کہ ایسے کلمات کہ دین کی اس کے لیے، تو اس طرح سے اس وقت کے لیے جائز ہے، لیکن اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ یہ ہو گئی نا جناب. اب آگے ایک اور صفت دیکھیے. اللہ اکبر. میرے مرشد یہ شعر سنایا کرتے ہیں کہ عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے اور غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے. عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے اور غفلت میں ہر ایک شخص پڑا سوتا ہے. رات کے سناٹے میں مگر اے دوست لے لے کہ تیرا کوئی نام روتا ہے. آہ ایسے وقت میں کہ جب عالم سو رہا ہے اس وقت اللہ کے کچھ عاشقین ان کی کیا صفات ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سبحان اللہ. جن کا اللہ تعالی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں جبکہ باوجود کہ وہ دن میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں, اور جبکہ ایک عالم جو ہے وہ سو رہا ہے اس وقت ان اللہ کے عاشقوں کا یہ کام ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. اور عبادت میں شب بیداری کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ وقت جو ہے وہ سونے کا ہے اور آرام کا وقت ہے. لیکن یہ عاشقوں کی کیا ہے, میرے شیخ فرماتے ہیں کیوں فدا ہے میر تو آرام پر, کیوں فدا ہے میر تو آرام پر, عشق ہوتا ہے فدا آلام پر. یعنی اس سے مراد, مفسرین حضرات نے اکثر نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے, کہ اس سے مراد یہ تہجد کی نماز ہے. اور اس میں عاشقوں کا خاص ذکر اس لیے ہے, وجہ یہ کہ لوگ آرام ہیں, سو رہے ہیں, کسی کو پتا نہیں ہے, سب سو رہے ہیں اور یہ اپنے کام اپنے رب سے رابطے میں لگا ہوا ہے. لہذا اس میں ریا اور دکھاوا ہو نہیں سکتا ہے نا, اس میں ریا اور دکھاوا ہو نہیں سکتا. اس کے اندر چند باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ تہجد کی نماز کا مسئلہ, تہجد کی نماز میں آج آسان اس کا بتاتا ہوں, پھر کل اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں پیش کروں گا. افضل تہجد کی جو نماز کا وقت ہے وہ آدھی رات کے بعد ہے, آدھی رات کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک یہ افضل وقت ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے کہ اس زمانے میں حال یہ ہے کہ اگر رات کے 4-5 بجے اٹھ گئے, آج کل سردی کا بھی زمانہ ہے, تو پھر اس کے بعد سارا دن تو چکر آتے رہیں گے. یہ کیونکہ اب کمزوریوں کا زمانہ ہے. عالم یہ کہ لاگو, اور پھر یہ اصل میں تہجد پہلے زمانے میں جو رات کو پڑھتے تھے تو معاملہ یہ ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے تھے. اب ہمارے ہاں تو معاملہ ہی جدا ہے. ایک تو بعض لوگوں کا تو ہے کہ وہ کام کاج کا مسئلہ کہ وہ راتوں کو دیر سے آتے ہیں. بعض لوگ ہیں وہ اگر کام کاج سے جلدی بھی آ جاتے ہیں تو جب تک جو ہے وہ رات کو گپے نہ لگائیں اور 12-1 نہ بجائیں تو اس وقت تک وہ سوتے نہیں ہیں. تو ایسے لوگ اگر رات کے 4 بجے پھر اٹھ جائیں گے, نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ صبح جو ہے وہ چکر, پھر اس کے بعد طبیعت میں اعتدال نہیں رہے گا. کیونکہ نیند کی کمی کرنا اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا تفریط فی النوم, اپنی نیند میں کمی نہ کرو. لہٰذا اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ ایک تو تہجد کی عبادت کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی علامت ہے. لہٰذا فرمایا کہ اچھا تم ایک کام کر لو کہ تہجد کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. افضل وقت وہ رات کا ہے, البتہ جو وقت ہے کہ تہجد کا وقت وہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میرے شیخ یوں فرمایا کرتے ہیں, فرماتے جب تم عشاء کی سنتیں پڑھتے ہو تو عشاء کی سنتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوافل جو پڑھتے ہو اسی نفل کے اندر اگر تم تہجد کی نیت کر لو تو تہجد گزاروں میں شامل ہو جاؤ گا. جیسے عشاء کی 2 سنت کے بعد, اور اگر نفل نہیں پڑھتا تو اہتمام سے پڑھ لے 2 رکعت 4 رکعت, کہ رات میں پڑھنا تو آسان ہے کہ انسان اس وقت جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے 2 رکعت یا 4 رکعت یا اور زیادہ, تاکہ جو ہے وہ تہجد گزاروں میں شامل ہو جائے. اب تہجد سے کیا نعمت ملتی ہے اور اس کی کیا فوائد ہیں وہ ایک مستقل مضمون ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو پیش کیا جائے گا. واخر دعوانا الحمدللہ.